وہ علامات جو مسیح نے استعارہ کے طور پر اپنے آنے کے بیان کیے ہیں، اور نیز صورت الزلزال کی تفصیل۔ مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کا نشان یہ بتلایا ہے کہ ان دنوں میں تو سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، اور ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی۔ تب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کے بڑے شور کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس حد سے اس حد تک جمع کریں گے۔ جب تم یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے، اس زمانہ کے لوگ گزر نہ جائیں گے، آسمان و زمین ٹل جائیں گے، پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کا آنا بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح ان دنوں میں طوفان کے پہلے کھاتے پیتے بیاہ کرتے بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی پر چڑھا اور نہ جانتے تھے جب تک کہ طوفان آیا اور ان سب کو لے گیا، اس طرح ابن آدم کا آنا بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح کہ نوح کی کشتی بنانے سے پہلے لوگ امن اور آرام سے بستے تھے، کوئی عرضی یا سماوی حادثہ ان پر وارد نہ تھا، اسی طرح ابن آدم یعنی مسیح بھی لوگوں کے آرام اور خوشحالی کے وقت میں آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے کسی قسم کا حادثہ لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ معمولی طور پر امن اور راحت سے دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگی۔ دیکھو متی باب 24۔ حضرت مسیح کے اس بیان میں بظاہر صورت جس قدر تناقض ہے، ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اترنے سے پہلے اس امر کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ سورج اندھیرا ہو جائے اور چاند روشنی نہ دے دے اور ستارے آسمان کے زمین پر گر جائے۔ تو ان علامات کو اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو یہ معنی بدیہی البطلان ہے، کیونکہ جس وقت سورج اندھیرا ہو گیا اور چاند کی روشنی جاتی رہی، تو پھر دنیا کیوں کر نوح کے زمانے کی طرح امن سے آباد رہ سکتی ہے؟ بھلا یہ بھی جانے دو، شاید دنیا سخت مصیبت کے ساتھ گزارا کر سکے، لیکن زمین پر ستاروں کے گرنے سے کیا زمین کے باشندوں میں سے کوئی باقی رہ سکتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر آسمان کا ایک بھی ستارہ زمین پر گرے تو تمام دنیا کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ کوئی ستارہ عرض و طول میں زمین کے معمورہ سے کم نہیں ہے۔ ایک ستارہ گر کر زمین کی تمام آبادی کو دبا سکتا ہے، چہ جائے کہ تمام ستارے زمین پر گریں اور ان کے گرنے سے ایک آدمی کو بھی آسیب نہ پہنچے، بلکہ حضرت نوح کے زمانہ کی طرح مسیح کے اترنے سے پہلے امن اور جمعیت سے آباد ہوں، اور مسیح کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں۔ سو اے حق کے طالبو، یقیناً سمجھو کہ یہ سب استعارات ہیں، حقیقت پر ہرگز محمول نہیں۔ حضرت مسیح کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ دین کے لیے ایک تاریکی کا زمانہ ہوگا، اور ایسی ضلالت کی تاریکی ہوگی کہ اس وقت نہ آفتاب کی روشنی سے، جو رسول مقبول اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب ہے، لوگ آنکھیں کھولیں گے، کیونکہ ان کے نفسانی حجابوں کی وجہ سے آفتاب شریعت ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، اور مہتاب بھی انہیں روشنی نہیں دے گا، یعنی اولیاء کے وجود سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بے دینی کے بڑھ جانے سے مردان خدا کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں رہے گی، اور آسمان کے ستارے گریں گے، یعنی حقانی علماء فوت ہو جائیں گے، اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی، یعنی آسمان اوپر کی طرف کسی کو کھینچ نہیں سکے گا۔ دن بدن لوگ زمین کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، یعنی لوگوں پر نفس امارہ کے جذبات غالب ہوں گے۔ اس وقت نہ لڑائیاں ہوں گی اور نہ عامہ خلائق کے امن اور عافیت میں خلل ہوگا، بلکہ نوح کے زمانہ کی طرح ایک امن بخش گورنمنٹ کے تحت میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہوں گے جن میں مسیح موعود نازل ہوگا۔ یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں، یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں لا سکتے۔ اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت عرب میں ہوتی تو وہ لوگ ہرگز تلوار سے ہلاک نہ کیے جاتے۔ اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی اس وقت کے قیصر اور کسرا کی گورنمنٹوں میں ہوتی تو وہ بات چاہتے ہیں اب تک قائم رہتی۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت نوح کا زمانہ باعتبار اپنی معاشرت کے اصولوں کے نہایت امن کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنی لمبی لمبی عمروں کو نہایت آسائش اور امن اور خیر و عافیت سے بسر کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ سخت درجہ کے غافل ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت کوئی شخصی سلطنت تھی
یا جمہوری اتفاق سے اس درجہ پر عامہ خلائق کے لیے ہر طرح سے آسودگی پیدا ہو گئی تھی۔
بہرحال اس زمانہ کے لوگ آرام پانے میں اور امن و عافیت میں زندگی بسر کرنے میں اس زمانہ کے ان لوگوں سے بہت مشابہ ہیں جو گورنمنٹ برطانیہ کے سایہ عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جس قدر اسباب آرام اور امن اور خوشحالی کے رعیت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ گویا ان کی اس زندگی کو ایک نمونہ بہشت کا بنا دیا گیا ہے، لیکن غایت درجہ کے آرام پانے سے اور نہایت درجہ کے امن کی وجہ سے یہ آفت دلوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت شیریں متصور ہو کر دن بدن اس کی محبت دلوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ جس طرف نظر ڈال کر دیکھو، یہی خواہش جوش مار رہی ہے کہ دنیا کی یہ مراد حاصل ہو جائے، وہ مراد حاصل ہو جائے، اور وباعث امن پھیل جانے کے دنیا کی ہر یک چیز کا قدر بڑھتا جاتا ہے۔ وہ مزروعہ زمین جس کو سکھوں کے عہد میں کوئی مفت بھی نہیں لے سکتا تھا، لاکھوں روپیوں پر فروخت ہو رہی ہے، اور یہاں تک مفاد کی راہیں کھل گئی ہیں کہ لوگ نجاست اور ہڈیوں کی فروخت سے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے زمانوں میں اعلیٰ درجہ کے غلوں کی فروخت میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور نہ صرف یہی آرام کی صورتیں ہیں، بلکہ نظر اٹھا کر دیکھو تو تمام اسباب معاشرت و حاجات سفر و حضر کے متعلق وہ آرام کی سبیلیں نکل آئی ہیں جو اس سے پہلے وقتوں میں شاید کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ بس اس مبارک گورنمنٹ کے زمانہ کو اگر اس امن کے زمانہ سے مشابہت دیں جو حضرت نوح کے وقت میں تھا، تو یہ زمانہ بلا وجہ اس کا وسیلہ غالب ہوگا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سچے مسیح نے اس زمانہ میں آنے کا ہرگز وعدہ نہیں کیا جو جنگ و جدل اور جور و جفا کا زمانہ ہو، جس میں کوئی شخص امن سے زندگی بسر نہ کر سکے اور نیک لوگ پکڑے جائیں اور عدالتوں میں سپرد کیے جائیں اور قتل کیے جائیں، بلکہ مسیح نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان پر فتنہ زمانوں میں جھوٹے مسیح عیسائیوں اور یہودیوں میں پیدا ہوں گے، جیسا کہ ان پہلے زمانوں میں کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی وجہ سے مسیح نے تاکید سے کہا کہ میرا آنا ان اوائل زمانوں میں ہرگز نہیں ہوگا، اور شور اور فساد اور جور و جفا اور لڑائیوں کے دنوں میں ہرگز نہیں آؤں گا، بلکہ امن کے دنوں میں آؤں گا۔ ہاں، اس وقت بباعث غایت درجہ کے امن و آرام کے بے دینی پھیلی ہوئی ہوگی اور محبت الہی دلوں سے اٹھی ہوئی ہوگی، جیسا کہ نوح کے وقت میں تھا۔ تو یہ ایک نہایت عمدہ نشان ہے جو مسیح نے اپنے آنے کے لیے پیش کیا ہے، اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے ہو۔ اس جگہ اس سوال کا حل کرنا بھی ضروری ہے کہ مسیح کے سندہ اور ہم کام کے لیے آنے والا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے آئے گا، تو یہ خیال نہایت ضعیف اور بودہ ہے، کیونکہ صرف ایک کافر کا قتل کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں جس کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہو، خاص کر اس صورت میں کہ کہا گیا ہے کہ اگر مسیح قتل بھی نہ کرتا تب بھی دجال خود بخود پگھل کر نابود ہو جاتا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کا آنا اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ تا تمام قوموں پر دین اسلام کی سچائی کی حجت پوری کرے، تا دنیا کی ساری قوموں پر خدا تعالیٰ کا الزام وارد ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی دلائل بینہ اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بیجا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے۔ تیسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کو مخلصوں سے الگ کر دے وے۔ سو یہ تینوں کام خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے سپرد کیے ہیں، اور حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا، اور یہ تینوں امور وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے جو اس عاجز کے ذریعے سے ظہور میں آویں۔ سو وہ اپنے ارادہ کو پورا کرے گا اور اپنے بندہ کا مددگار ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا، اور دمشق کے مینارہ شرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے، تو اس مسرے اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خاکی وجود آسمان سے اترے، بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں، اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے، جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ اترا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر اترا ہے یا ڈیرا اترا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا وہ ڈیرا آسمان سے اترا ہے؟ ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے، بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں، اور باوجود عام طور پر استعارات کے پائے جانے کے جن سے حدیثیں پور ہیں اور مکاشفات اور رویائے صالحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھری پڑی ہیں، پھر دمشق کے لفظ سے دمشق کی مراد رکھنا دعویٰ بلا دلیل و التزام مالا یلزم ہے، یہاں حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں استعارات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، کبھی کشفی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے اور ان سے دو کذاب مراد لیے گئے جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں، اور ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک بہشتی خوشہ انگور ابو جہل کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، تو آخر اس سے مراد اکرمہ نکلا، اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر نظر آیا کہ گویا آپ نے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں یمن تھا، یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ مطابق صفحہ 204 ذالوہم دراصل یہاں یمامہ لکھنا تھا جو غالباً سیف کاتب سے یمن کا لفظ لکھا گیا ہے، اب دوبارہ ہم اس حاشیے والی عبارت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو حضور نے تحریر فرمایا ہے، مگر در حقیقت اس زمین سے مراد مدینہ منورہ تھا، ایسا ہی بہت ہی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر کچھ ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا، تو انبیاء کے کلمات میں استعارہ اور مجاز کا دخل ہونا کوئی شاذ و نادر امر نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو تصنع اور بناوٹ سے گھڑنی پڑتی ہے، بلکہ یہ عادت انبیاء کی شایع متعارف ہے کہ وہ روح القدس سے پر ہو کر مثالوں اور استعاروں میں بولا کرتے ہیں، اور وحی الہی کو یہی طرز پسند آئی ہوئی ہے کہ اس جسمانی عالم میں جو کچھ آسمان سے اتارا جاتا ہے اکثر اس میں استعارات و مجازات پر ہوتے ہیں، عام طور پر جو ہر ایک فرد بشر کو کوئی نہ کوئی سچی خواب آ جاتی ہے، جو نبوت کا 46 حصہ بیان کی گئی ہے اس کے اجزاء پر بھی اگر نظر ڈال کر دیکھو تو شاذ و نادر کوئی ایسی خواب ہوگی جو استعارات اور مجازات سے بکلی خالی ہو، اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید چرکی کے پاس اتریں گے، یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے، کیونکہ بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کو دمشق سے کیا مناسبت ہے اور دمشق کو مسیح سے کیا خصوصیت، ہاں اگر یہ لکھا ہوتا کہ مسیح مکہ معظمہ میں اترے گا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوگا تو ان ناموں کا ظاہر پر حمل کرنا موضوع بھی ہوتا، کیونکہ مکہ معظمہ خانہ خدا کی جگہ اور مدینہ منورہ رسول اللہ کا پایا تخت ہے، مگر دمشق میں تو کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں جس کی وجہ سے تمام امکنہ متبرکہ چھوڑ کر نزول کے لیے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے، اس جگہ بلا شبہ استعارہ کے طور پر کوئی مرادی معنی مخفی ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے، اور یہ عاجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہیں، اسی اثنا میں میرے ایک دوست اور محب واسط مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق و نیز اور ایسے چند مجمل الفاظ ہیں ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے، لیکن چونکہ ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جدوجہد تھا، اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح، یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی، اور نیز ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام، یعنی حراس آنے والا، جو ابو داؤد کی کتاب میں لکھا ہے، یہ خبر صحیح ہے، اور یہ پیشگوئی اور مسیح کے آنے کی پیشگوئی در حقیقت یہ دونوں اپنے مصداق کی روح سے ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ عاجز ہے۔ سو اول میں دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے سے مجھ پر کھولی گئی بیان کرتا ہوں، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیشگوئی جس طور سے مجھے سمجھائی گئی ہے بیان کروں گا۔ بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی التبا اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا، اور چونکہ طبیب کو بیماروں ہی کی طرف آنا چاہیے، اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو۔ غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایا ہے تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار ہاں طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشق ہی ہے، اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے، ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غایت درجہ کی مماثلت ہے۔ پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مثیل مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کے مماثلت رکھتا ہے، یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لیے جو مثیل یہود ہیں اترے گا، اور ظاہر ہے کہ یزیدی التبا لوگ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ دراصل یہودی ہیں، اس لیے دمشق کا لفظ صاف طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی دراصل مسیح نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مثیل یہود ہیں ایسا ہی مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مثیل مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے۔ یہ نقطہ ایک نہایت لطیف نقطہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی، اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور مسیحی مشابہت سے متنبع کرے، اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے جس میں لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جور و جفا کی راہ سے دمشقی اشقیاء کے محاصرہ میں آ کر قتل کیے گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پر ظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ درون لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مثیل دمشق عزل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے۔ اس استعارہ کو خدا تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا کہ تا پڑھنے والے دو فائدے اس سے حاصل کریں، ایک یہ کہ امام مظلوم حسین رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ شہادت جس کی دمشق کے لفظ میں بطور پیشگوئی اشارہ کی طرز پر حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے، اس کی عظمت اور وقت دلوں پر کھل جائے۔ دوسرے یہ کہ تا یقینی طور پر معلوم کر جائیں کہ جیسے دمشق میں رہنے والے دراصل یہودی نہیں تھے مگر یہودیوں کے کام انہوں نے کیے، ایسا ہی جو مسیح اترنے والا ہے تا دراصل مسیح نہیں ہے مگر مسیح کی روحانی حالت کا مسیح ہے. اور اس جگہ بغیر اس شخص کے کہ جس کے دل میں واقع حسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہونی چاہیے، ہر ایک شخص اس دمشقی کی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراح ضرور قبول کرے گا، اور نہ صرف قبول بلکہ اس مضمون پر نظر ایمان کرنے سے وہ یا حق الیقین تک پہنچ جائے گا. اور حضرت مسیح کو جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی استعارہ در استعارہ ہے جس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے. اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی و تبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں. مثلاً ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اور شیر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسی ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو، بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے. اور عام طور پر جمیع انواع استعارات میں یہی قاعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی. اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں، اور نہ ایسی کامل تصحیح سے خدا تعالیٰ نے میر پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں، خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح مسیح پیدا ہو جائے. مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی و تبع ہیں، یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں. اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان و بالحق انزلناہ و بالحق نزلہ و کان وعد اللہ مفعولا، یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا. اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا. اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی، کیونکہ کسی کتاب، حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا. اور یہ الہام جو براہین احمدیہ میں بھی چھپ چکا ہے، بصراحت و آواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا حدیث نبویہ میں بمد پیش گوئی ضرور موجود ہے. اور چونکہ موجود نہیں، تو وجود اس کے اور کس طرف خیال جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کا نام قرآن شریف یا حدیث نبویہ میں کسی اور پیرایہ میں ضرور لکھا ہوگا. اور اب جو ایک نئے الہام سے یہ بات بپایا ثبوت پہنچ گئی کہ قادیان کو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشق سے مشابہت ہے، تو اس پہلے الہام کے معنی بھی اس سے کی گئے. گویا یہ فکرہ جو اللہ جل شانہ نے الہام کے طور پر اس عاجز کے دل پر القاع کیا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اس کی تفسیر یہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من دمشق بطرف شرقین عند المنارۃ البیضاء، کیونکہ اس عاجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے، منارہ کے پاس. بس یہ فقرہ الہام الہی کا کہ کانا وعد اللہ مفعولا، اس تعویل سے پوری پوری تطبیق کھا کر یہ پیش گوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے. اس عبارت تک یہ عاجز پہنچا تھا، یہ الہام ہوا، قل لو کان الامر من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا، قل لو اتبع اللہ اہواءکم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن ولبطلت حکمتم وکان اللہ عزیزا حکیما، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وکان اللہ غفور رحیما. پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ ٹھوٹیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں جن کو ہندوستان میں سکوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے پرے ہوئے ہیں۔ اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا، اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلنا ہو قریبا من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا، اور اس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات پا چکے ہیں قرآن شریف پڑھتے دیکھا، اور اس الہامی فقرہ کو ان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے سنا، تو اس میں یہ بھید مخفی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے، اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قادر مطلق کا کام ہے۔ اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرما ہوتے ہیں، کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر رومی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔